مولانا مفعول بہی کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں. صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا مفعول بہی کے فعل کو حذف کرنا کبھی جائز ہوتا ہے کبھی واجب. جائز وہاں جہاں پر قرینہ موجود, اور واجب چار جگہیں انہوں نے ذکر کی بھائی, چار جگہیں. اور میں نے بتلایا تھا یہ چار کا معنی یہ نہیں, یہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ انہی چار جگہوں میں ہوتا ہے, ان کے علاوہ اور جگہوں میں بھی ہوتا ہے بھائی. تو چار جگہوں میں سے پہلی سماعی تھی, موقوف علی سماع تھی بھائی. دوسرا مقام کون سا تھا؟ منادا کا تھا. منادا کے اندر بھی یا زید در اصل کیا ہے؟ ادعو زیدن. تو یہ ادعو کو حذف کرنا واجب جو عامل ہے زید کے اندر. اور تیسرا مقام ہے ما ازمر عاملہ علی شریطت التفسیر. وہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ وہ ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو, اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے اعراض کر رہا ہو بوجہ عمل کرنے اس کی ضمیر کے اندر یا اس کے متعلق کے اندر, اس طور پر کہ اگر اسی فعل کو یا اس کے مناسب کو اس اسم پر مسلط کر دیا جائے تو وہ اسے کیا دے سکے؟ نصب دے سکے. اور پھر بتلایا تھا کہ یہاں پانچ صورتیں بنتی ہیں, کبھی رفع کا پڑھنا پسندیدہ, کبھی نصب کا پڑھنا پسندیدہ, کبھی رفع کا پڑھنا واجب, کبھی نصب کا پڑھنا واجب ہے, اور ایک صورت یہ کہ دونوں برابر ہوں. تو کتنی صورتیں ہوئیں؟ پانچ. پھر بتلایا تھا کہ رفع پڑھنا کہاں پر پسندیدہ ہے. کہتے ہیں جہاں پر ترجیح نصب کا قرینہ نہ ہو, ترجیح نصب کا قرینہ نہ ہو تو وہاں رفع پڑھنا پسندیدہ. جیسے زیدن ضربتہ, یہاں رفع پڑھنا پسندیدہ. یا مولانا رفع کا بھی ایک قرینہ رفع کو ترجیح دے رہا ہے, ایک نصب کو ترجیح دے رہا ہے, لیکن رفع کا قرینہ کیا ہے؟ زیادہ قوی ہے. تو اس صورت میں بھی رفع پڑھنا پسندیدہ. جیسے اما ہے, غیر ایسے فعل کے ساتھ آ جائے جو کیا ہو؟ غیر طلبی ہو. مثلا اما مثلا لقیت القوم و اما زید فاکرمتہ. صورت سمجھ میں آئی؟ اور اسی طرح اذا مفاجاتیہ, اس کے بعد بھی کیا پڑھنا پسندیدہ؟ رفع پڑھنا پسندیدہ ہے. اور نصب پڑھنا پسندیدہ کب ہے؟ جبکہ عطف کیا جائے کس پر؟ جملہ فعلیہ پر. کیوں؟ مناسبت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ مناسبت کی وجہ سے پسندیدہ ہے کہ دونوں جملوں میں مناسبت ہو جائے گی. اول ہے جملہ فعلیہ, ثانیہ کو آپ بنا لیں گے ما ازمیرا عامل ہو علی شریطت تفسیر بنائیں گے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے. تو فعلیہ کا عطف فعلیہ پر ہو جائے گا. اسی طرح حرف نفی کے بعد آئے یا حرف استفہام کے بعد آئے یا اذا شرطیہ کے بعد وہ اسم واقع ہو یا حیث شرطیہ کے بعد وہ اسم واقع ہو یا امر میں ہو اور نہیں میں ہو, یعنی اس اسم کے بعد امر آ رہا ہو یا نہیں آ رہی ہو, تو ان سب صورتوں کے اندر بھائی منصوب نصب پڑھنا پسندیدہ. کیونکہ یہ کس چیز کے مواقع ہیں؟ فعل کے مواقع ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو ان سب صورتوں میں مثلا دیکھیے آپ, اذا زیدن تجدہ فاکرمہ. تو دیکھو اذا شرطیہ کے بعد ایک اسم آ رہا ہے, اور یہ ایسا اسم ہے جس کے بعد فعل ہے اور وہ فعل مشغول ہے اس کی ضمیر میں, تو یہ کیا بن سکتا ہے؟ ما ازمیرا عامل ہو علی شریطت تفسیر بن سکتا ہے. تو آپ یہاں پر رفع پڑھیں گے یا نصب؟ کہتے ہیں بھائی یہاں نصب پڑھنا پسندیدہ ہے, کیونکہ ایزا کس لیے آ رہا ہے؟ شرط کے لیے. اور ایزا شرطیہ کے بعد کیا واقع ہوا کرتا ہے؟ فعل واقع ہوا کرتا ہے, کیونکہ شرط آیا کرتی ہے تعلیق کے لیے. تعلیق ہوتی ہے زمانے میں, اور زمانہ کس میں ہوتا ہے؟ فعل میں. تو وہ فعل کو معلق کرتا ہے بھائی. اور اسی طرح جب آپ کو مولانا مفسر کے التباس کا خطرہ ہو, کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ. جیسے انا کل شیئن خلقناہ بقدر، یہاں یوں بھی پڑھنا جائز، انا کل شیئن خلقناہ بقدر، لیکن نصب پسندیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر عبارت یوں ہو جائے گی اصل، انا خلقنا کل شیئن خلقناہ بقدر، ہر چیز کو ہم نے اندازے سے پیدا کیا ہے. لیکن اگر مرفوع پڑھیں تو یوں ہو جائے گا، انا کل شیئن خلقناہ بقدر، کل شیئن مبتدا، خلقناہ بقدر اس کی صفت نہیں بھائی، کل شیئن مبتدا خلقناہ بقدر اس کی خبر. اب بھی معنی ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے خلقناہ بقدر اس کو ہم نے اندازے سے، لیکن یہ جب آپ رفع پڑھ رہے ہیں نا، جب کل شیئن کو مبتدا بنایا اور خلقناہ بقدر ان کو اس کی کیا بنایا، خبر بنایا، اس وقت میں ایک التباس کا بھی خطرہ موجود کہ کہیں یہ وہم نہ ہو جائے کہ کل شیئن ہے موصوف، خلقناہ ہے اس کی، یہ موصوف صفت مل کر مبتدا بن رہے ہیں اور بقدر ان اس کی خبر ہے. تو کل شیئن پڑھو تو خلقناہ بنتی ہے اس کی خبر، لیکن یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے خلقنا اس کی خبر نہیں ہے، بلکہ اس کی خبر تو کیا ہے، بقدرین ہے، اور پھر اس صورت میں معنی خراب ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ معنی کل پھر یوں ہو جائے گا، کل شئین خلقنا ہو، ہر ایسی چیز جسے ہم نے پیدا کیا یہ بن گیا مبتدا، اور بقدرین کیا بن گئی، اس کی خبر. تو وہ اندازے سے ہے، معلوم ہو کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے پیدا نہیں کیا، تو یہ تو معنی خراب ہو گیا بھائی. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَيَسْتَ، پھر وہ سورت ذکر کی تھی جس کے اندر دونوں معاملے برابر ہیں، وہ کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں مثال کے طور پر، زیدن خام وعمرن اکرمتوہو. تو دیکھو یہ اس موقع پر ہے جبکہ اس ما ازمرا عاملہ علی شریطۃ التفسیر، کون ہے بھئی یہاں پر؟ عمران بنے گا. تو یہ عمر جب کیا ہو، ایسے جملے کے بعد آ رہا ہو جس جملہ اسمیہ ہو، زید قامہ کے بعد آیا، اور زید قامہ کیا ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور اس پر عطف ہو رہا ہے، جبکہ اس ما ازمرا عاملہ وعلی شریط تفسیر کا عطف کس پر ہو رہا، جملہ اسمیہ پر، ایسا جملہ اسمیہ جس کی خبر جملہ فعلیہ ہو. زید قام جملہ اسمیہ ہے اور اس کی خبر کیا ہے، قام، یہ جو خبر ہے جملہ فعلیہ ہے. تو اس پر عطف کی صورت میں عمران پڑھنا بھی جائز، عمرن پڑھنا بھی جائز، دونوں برابر ہیں بھائی، دونوں کو قرینے برابر ہیں بھائی. تو اگر آپ عمرن پڑھیں گے تو دراصل عبارت کیا ہے، اکرمتو عمرن، اکرمتو ہو. تو دیکھو عمرن کے بعد ایک فعل ہے جو مشغول ہے اس کی ضمیر کے اندر، لہذا عمرن کو ما ازمرا عاملہ علی شریطۃ التفسیر بنانا ممکن ہے. سورت سمجھ میں آئی؟ جتنے میں بھی ہے سب میں آپ دیکھیں گے کہ فعل آگے ضمیر میں مشغول ہوگا یا اس کے متعلق میں مشغول ہو ہے بھائی. تو یہاں پر اکرم تو عمرن، اکرم تو ہو، تو یہ جملہ اکرم تو عمرن پھر کیا بن جائے گا، جملہ فعلیہ. اور اگر آپ پڑھیں گے عمرن اکرم تو ہو، تو عمرن مبتدا، اکرم تو اس کی خبر، پھر کیا بن جائے گا، جملہ اسمیہ. تو جملہ اسمیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں. جملہ اسمیہ بنائیں گے تو عطف کس پر ہوگا، زیدن قامہ پر، وہ بھی جملہ اسمیہ، یہ بھی جملہ اسمیہ. اور اگر آپ اس کو جملہ فعلیہ بناتے ہیں یعنی عمرن منصوب پڑھتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اکرم تو عمرن ہوا، تو اب اس کا عطف کس پر ہوگا، قامہ پر ہوگا، کس پر ہوگا. اور پھر اس صورت میں عمرن اکرم تو ہو کے اندر ضمیر کو عائد کا ہونا ضروری، کس کا ہونا ضروری، کیونکہ پورا جملہ بن گیا عمرن اکرم تو ہو، عمرن اکرم تو، عمرن اکرم تو ہو، پورا جملہ ہے. اور جملے کا عطف، جملے کو جب کسی چیز سے جوڑا جائے درمیان میں کس چیز کی ضرورت، عائد کی، تو اس کا عطف ہو رہا ہے قامہ پر، اور قامہ کو خبر بن رہی ہے زید کے لیے، تو قامہ کے اندر ایک ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے، زید. تو عمرن اکرمتہ کے اندر بھی ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے، زید کو، کیونکہ معطوف کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا حکم ہوتا ہے، معطوف علیہ کا. تو یہاں پر تو ضمیر کوئی ہے نہیں، اکرمتہ کی ہا ضمیر تو عمر کو راجع ہے، زید کو راجع، تو یہاں پھر محذوف نکالنا پڑے گا. کیا نکالیں گے، فی داری ہی نکال لیں، یا عندہو نکال لیں، کوئی بھی نکال لیں بھئی، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ اور اسی طرح حرف شرط اور حرف تحذیف کے بعد بھی کیا پڑھنا واجب ہے بھئی؟ ان کے اب نصب کے جہاں واجب ہے، کہتے ہیں حروف شرط کے بعد نصب پڑھنا واجب. کیوں واجب؟ اس لیے کہ حروف شرط کس لیے آتے ہیں؟ حروف شرط صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل نہیں ہوتے. تو اگر آئے ان زیدن ضربتہ، تو ان زیدن ضربتہ آپ نہیں پڑھ سکتے بھائی. ان زیدن، ان زیدن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ان زیدن اس لیے کہ پھر تو یہ مبتدا بن جائے گا، اور ضربتہ اس کی کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی. اور حالانکہ ان حرف شرط اسم پر داخل، تو لہٰذا یہاں پر کیا بنانا پڑے، پڑھنا پڑے گا اس کو زیدن، تاکہ یہ مفعول بن جائے فعل محذوف کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ ضربتہ. تو ان ضربتہ زیدن ضربتہ ہو، اب کیا بن جائے گا یہ؟ آپ یہ ان بظاہر تو زیدن پر داخل ہے، اسم پر داخل ہے، لیکن در حقیقت کس پر داخل ہے؟ فعل پر داخل ہے، اور یہ داخل بھی کس پر ہوتا ہے؟ فعل پر ہی. لہذا اس کو نصب پڑھنا، یہاں پر زیدن پر نصب پڑھنا واجب ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ اسی طرح حروف تحذیف جو ہیں بھائی، حروف تحذیف ان میں بھی کیا؟ ان کے بعد بھی نصب پڑھنا واجب. سمجھ میں ہے؟ حروف تحذیف کون سے ہیں بھائی؟ اللہ اللہ لولا لوما بھائی، ابھارنے کے لیے آتے ہیں کسی کام پر. اگر ماضی پر داخل ہو تو ملامت کے لیے، اللہ ضربت زیدن، تو نے زید کی پٹائی کیوں نہیں کی؟ ملامت کر رہا ہے بھائی. اور اگر مضارع پر داخل ہو تو ابھارنا ہے، اللہ تضرب زیدن، تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا، یعنی تجھے زید کی پٹائی کرنی چاہیے، تو یہ ابھارنا ہے. تو یہ حروف تحذیف کہلاتے ہیں، اور یہ حروف تحذیف فعل پر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ فعل پر ابھارا جاتا ہے. کس پر ابھارا جاتا ہے؟ فعل پر ابھارا جاتا ہے. تو لہذا اللہ زیدن ضربتہ پڑھیں گے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں. اور یہ یاد رکھنا، ان تمام مثالوں میں آپ غور کرتے چلے جائیں بھائی، سب یہ جتنے اسم ہیں ان کے بعد فعل آتا ہے، اور وہ فعل کیا ہوتا ہے؟ مشغول ہوتا ہے انہی کی ضمیر میں یا ان کے متعلق میں بھائی. ولیسا جی، کیا ہے آپ کی کتاب؟ لیسا مثلو ہے آپ کی کتاب میں؟
نہیں
جی. ولیسا ازیدن ذہب بہ منہ، کہتے ہیں زیدن ذہب ازیدن، حمزہ استفہام ہے بھائی، ہونا چاہیے ازیدن ذہب بہ، یہ من ہو ای من ما اس، یہ من ہو ای ما، یوں کر لیں، ما اس میرا عامل ہو علی شریطتی تفسیر کے قبیل سے نہیں ہے. ازیدن ذہب بہ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا، حرف استفہام کے بعد واقع ہو آیا تھا یا نہیں بھائی، حرف الاستفہام، تو اور اس کے بعد ذہب بہ ایک فعل ہے، یہ زید اسم ہے، حمزہ استفہام کے بعد آیا، اور اس کے بعد فعل آ رہا ہے، اور وہ فعل مشغول ہے اس کی ضمیر کے اندر، لہذا شبہ پڑتا تھا شاید یہاں پر بھی نصب پڑھنا پسندیدہ ہے، اور رفع بھی جائز ہے. حرف استفہام کے بعد نصب کا پڑھنا کیا تھا؟ پسندیدہ تھا. اور رفع کا پڑھنا بھی کہتے ہیں نہیں بھئی، یہ ان مقامات میں سے، یہ ماؤز میرا عامل ہو علی شریطتی تفسیر کی قبیل سے ہے ہی نہیں، یہاں رفع ہی پڑھیں گے، رفع پڑھنا واجب ہے، نصب نہیں پڑھ سکتے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جہاں پر رفع واجب ہے وہ ماؤز میرا عامل ہو علی شریطتی تفسیر کی قبیل سے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو عامل محذوف ہی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے بھائی اس کی قبیل سے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ دیکھیے، ازیدن ذہب بہ، زید کیا ہے؟ اسم ہے، اس کے بعد کیا رہا ہے؟ فعل. اب یاد رکھو بہ با جارہ، ترکیب سنو، حمزہ استفہام، زیدن مرفوع لفظاً مبتدا، ذہب فعل، اور فعل مجھول کس کو چاہتا ہے؟ نائب فاعل کو. تو بھی یہ اس کے لیے کیا ہے؟ نائب الفاعل ہے، یعنی اس کے اندر جو ضمیر ہے، جو اس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے؟ ضمیر. تو با جارہ ہا ضمیر مجرور محلن، محل قریب ہے مجرور، کس کی وجہ سے؟ با کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ بھئی ضمیر ہے نا، ضمیر مبنیات میں سے ہے، اور مبنی کا اعراب کس طرح بتایا جاتا ہے؟ محلن بتلایا جاتا ہے، اسی لئے میں نے کہا ہا ضمیر مجرور ہے محلن، یعنی اگر یہاں پر کوئی معرب آتا تو لفظاً وہ کیا ہو جاتا؟ مجرور ہو سکتا ہوتا بھئی، تو یہ مجرور ہے، محل قریب ہے مجرور، اور محل بعید ہے مرفوع بھئی، محل بعید کیا ہے؟ مرفوع، یہ زہبہ کے لیے نائب الفاعل ہے، کیا ہے؟ نائب الفاعل ہے بھئی، فعل مجہول کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نائب الفاعل چاہیے ہوتا ہے، تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے زہبہ فعل سے، زہبہ فعل اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر زید کے لیے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا بھئی، استفہام ہے، صورت سمجھ میں آگئی سب کو؟ اب یہاں پر مولانا زیدن کو ما ازمر عاملہ علی شریطت تفسیر کی قبیل سے نہیں بنا سکتے، کیوں؟ کیونکہ موز میرا عامل والا شریطتی تفسیر تو وہ ہے کہ جس پر اسی فعل کو یا اس کے مناسب کو مسلط کیا جائے تو وہ اس کو کیا دے سکے؟ نصب، یہاں پر زہبہ کو زید پر مسلط کریں تو یہ اس کو نصب نہیں دے سکتا، کیونکہ زہبہ زہبہ فعل جو ہے نصب نہیں دیا کرتا، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی، یہ نصب نہیں دیتا زہبہ فعل، تو پھر اس کے مناسب اس زہبہ کو مسلط کریں، اس کے اس زہبہ، زہبہ بھی کا معنی بھی لے جایا گیا، اس زہبہ کا معنی بھی، تو اس زہبہ کو بھی مسلط کریں زہد پر، تو اس زہبہ بھی زہد کو اپنا نائب فاعل بنائے گا، نصب نہیں دے گا، فعل مجہول ہے نا، فعل مجہول کیا دیا کرتا ہے اپنے مفعول جو پہلے تھا اس کو، ضربتُ زیدًا، لیکن میں کہوں ضربہ تو اب زید کیا ہو جائے گا؟ مرفوع، تو یہاں بھی اُذْهِبَ زیدٌ مرفوع بھئی، تو معلوم ہوا یہ اس قبیل سے نہیں، کیونکہ یہاں پر ذہبہ کو بھی مسلط نہیں کر سکتے، کیونکہ ذہبہ فعل تو نصب نہیں دے سکتا، اور اس کے مناسب فعل کیا ہے؟ اُذْهِبَ، اس کو بھی مسلط کریں وہ بھی نصب نہیں دے سکتا، وہ بھی اس کو کیا دے گا؟ رفع ہی، نائب فاعل تو بنا سکتا ہے، اس کو نصب نہیں دے سکتا، تو معلوم ہوا یہاں نصب پڑھنا جائز، بلکہ کیا پڑھنا واجب ہے؟ رفع پڑھنا واجب ہے، معلوم ہوا یہ ما ازمر عاملہ علی شریطت تفسیر کی قبیل سے ہے ہی، کیونکہ وہ تو کیا ہوا کرتا ہے؟ مفعول ہوا کرتا ہے، منصوب پڑھا جاتا ہے اس کو، یہاں تو اس کو منصوب پڑھنا جائز ہی نہیں، تو یہ اس قبیل سے نہیں، وَلَيْسَ عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ مِنْهُ، اور عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ، یہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِطَتِ تفسیر میں سے نہیں، یعنی اس کی قبیل سے نہیں ہے، فَرَّفْعُ، یہ فَا فَسِحَ کہلاتا ہے مولانا، فَا فَسِحَ جانتے ہو جو شرط محذوف پر دلالت کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فَا فَسِحَ، کیا کہتے ہیں؟ جو شرط محذوف پر دلالت کرے، یہاں شرط محذوف ہے، ان کان الامر کذلک فرفعو، اور فرفعو مبتدا ہے الرفعو، اور واجبن اس کی خبر محذوف ہے، واجبن کیا ہے اس کی خبر؟ بھئی صاحب کافیہ کے پاس میں نے بتلایا الفاظ نہیں بھئی، مختصر بات کرنی ہے اور مختصر کلام کرنا ہے اور لمبی بات کرنی ہے انہوں نے، تو بس کہا فرفعو، بس پھر کیا ہے؟ رفع ہے خبر، خود ہی آپ سمجھ جائیں کیا ہے خبر؟ فرفعو واجبن، پھر بس اس صورت میں کیا پڑھنا واجب ہے؟ رفع پڑھنا، اذا کان الامر کذلک، شرط محذوف، جب معاملہ ایسا ہی ہے، فرفع واجب، تو رفع کیا ہے؟ جب یہ ما ازمر عاملہ علی شریطت تفسیر کی قبیل سے ہے ہی نہیں، تو پھر کیا پڑھنا واجب ہے؟ رفع پڑھنا، صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ وکذلک، اور اسی طرح یہ آیت بھی ہے، کل شیء فعلوہ فی الزبر، کل شئین فعلوہ، دیکھئے بھئی ترکیب سنیے بھئی، یہ پہلی ترکیب، یہ کل شئین ہے موصوف بھئی، کل شئین کیا ہے؟ موصوف، فا فعلوه اس کے صفت موصوف صفت مل کر مبتدا فی الزبر یہ اس کی خبر ہے فی الزبر کیا ہے اس کی خبر ترکیب پہ نظر رکھنا بھائی کل شئین فعلوه ہر اے وہ چیز بھئی میں نے بتایا تھا نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو کل شئین نکرہ ہے اس کے بعد فعلوه فعل آیا یہ کیا بنے گا موصوف صفت بن کر کیا بن جائیں گے مبتدا اور فی الزبر اس کی کیا بنے گی خبر بھئی ترکیب سمجھ میں آئی بھئی تو ترجمہ کیا ہے کل شئین ہر وہ چیز ہر ایسی چیز فعلوہ جو انہوں نے کی ہے جو انہوں نے یعنی جو بھی کام انہوں نے سر انجام دیا ہے فی الزبر وہ کس کے اندر ہے زبر صحیفوں میں ہے زبر جمع ہے زبور کی زبور کس کو کہتے ہیں صحیفے کو بھئی زبر جمع ہے زبور کی یہ صحیفے کو کہتے ہیں یعنی نام اعمال مراد ہے یہاں کیا مراد ہے نام اعمال بھئی کل شئین فعلوہ ہر وہ ہر ایسی چیز جو انہوں نے کی ہے فی الزبر وہ کس کے اندر ہے ان کے نام اعمال میں کوئی شخص جو کچھ بھی کسی نے کیا وہ سارا کس میں ہے اس کے نام اعمال میں درج ہے نہ کوئی چھوٹی بات باقی رہے گی نہ بڑی بات باقی سب چیزیں اس میں ہیں بھئی سورت سمجھ میں آیا بھئی تو کل شئین کو ہم نے کیا بنایا موصوف فعلوہ کو اس کے لئے کیا بنایا صفت اگر آپ اس کو منصوب پڑھتے پھر معاملہ خراب ہو جاتا اسی لئے کہتے ہیں یہ ما ازمیر عاملوہ علی شریطتی تفسیر کے قبیل سے کیوں کیا خرابی لازم آتی دیکھئے بھئی ہم پڑھتے اگر مثلا کل شئین تو اس کے لئے پھر فعل کیا نکالتے محذوف فعلو کل شئین فعلوہ فی الزبر تو یہ کیا بن جاتا جملہ فعلیہ کیا بن جاتا تو لازمی بات ہے جب جملہ فعلیہ بن گیا تو جملہ فعلیہ کے لئے کسی خبر کی ضرورت ہوتی ہے نہیں خبر کی ضرورت تو کس کے لئے ہوتی ہے مبتدا کے لئے سمجھ میں آیا تو فی الزبر کو پہلے ہم نے بنایا تھا خبر اب تو خبر بن نہیں سکتی تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا یا تو یہ فعلو اسی فعل سے متعلق ہو جائے گا کیونکہ جار مجرور کس سے متعلق ہوا کرتا ہے فعل سے یا اسی طرح میں نے بتایا تھا اگر جار مجرور نکرہ کے بعد آ جائے تو پھر اس کے لئے کیا بنا کرتا ہے صفات تو کل شئین ہے نکرہ اور آگے آ رہا ہے فی الزبر جار مجرور یہ اس کے لئے کیا بنا دیتے تو فی الزبر میں دو ہی صورتیں تھیں اگر آپ جملہ فعلیہ بناتے ما ازمیر عاملہ علی شریطتی تفسیر کی قبیل سے بناتے تو فی الزبر کو کیا کرنا پڑے گا فعل سے متعلق کرنا پڑے گا یا اس کو کل شئین کے لئے کیا بنانا پڑے گا صفت اگرچہ صفت بنانا ہے بعید وجہ اس لئے کہ درمیان میں فعلوہ آ رہا ہے اور موصوف صفت کے درمیان تو فصل جائز درمیان میں فصل آ رہا ہے لیکن اگر فرض کرو بنا بھی لیتے ہم کیا بنا لیتے ہیں کل شئین کے لئے صفت بنا لیتے ہیں یا اس کو کس سے متعلق کر دیتے ہیں دونوں صورتوں میں معنی درست نہیں رہتا دونوں صورتوں میں معنی دیکھئے کیسے پہلے ہم اس کو متعلق کرتے ہیں فعل سے فعلو کل شئین فعلوہ فی الزبر تو اس صورت میں مولانا صحیفے ان کے وقوع فعل کی جگہ بن جاتے کیا بن جاتے وقوع فعل کی حالانکہ یہ وقوع فعل کی جگہ نہیں دیکھو میں کہتا ہوں ضربت زیدن فی الدار یہ فی الدار کس سے متعلق ہے ضربت سے کیا معنی یہ ضرب کہاں واقع ہوئی ہے گھر میں میں نے زید کی جب پٹائی کی تو کہاں یہ ضرب کہاں پر واقع ہوئی یہ فعل گھر میں سر انجام یہ ضرب والا فعل کہاں سر انجام دیا گیا گھر میں سر انجام دیا گیا تو یہاں پر بھی ہے فعلوہ فی الزبر ہر چیز انہوں نے کہاں پر کی ہے زبر صحیفوں نام اعمال میں کی ہے، یعنی یہ فیل سر انجام کس مقام میں جا کر دیا گیا ہے؟ نام اعمال میں. حالانکہ نام اعمال میں جا کر یہ فیل سر انجام دیا گیا ہے
نہیں
بھائی، معنی خراب ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ یعنی وہ نام اعمال محل بن گئے کس چیز کا؟ وقوع فیل کا. کیونکہ فی آ رہا ہے نا، اور فی کس سے آیا کرتا ہے؟ ظرفیت کے لیے، کہ ما بعد کیا ہے؟ ظرف ہے. ما بعد کیا ہے؟ ما بعد ظرف ہے. جیسے میں کہتا ہوں ضربت زیدن فی الدار، معلوم ہو یہ ظرف کہاں جا ہوئی ہے، کس جگہ میں ہوئی ہے؟ واقع تو زید پر ہوئی لیکن کس جگہ میں ہوئی؟ گھر میں ہوئی. تو یہاں پر بھی فی زبور کیا بن جائے گا؟ فی آیا، اور فی کیا بتلا رہا ہے؟ ظرفیت. معلوم ہوا ان کے فیل کے سر انجام دینے کی جگہ کون سی ہے؟ نام. حالانکہ ایسا ہے کرتے، ہاں وہاں تو صرف لکھا جاتا ہے، یہاں فیل تو کہاں سر انجام دے رہے ہیں؟ دنیا کے اندر. یہ اس وقت معنی تھا جبکہ ہم نے فی زبر کو کیا کس سے متعلق کیا؟ اور اگر آپ اس کو کیا بنائیں؟ صفت بنائیں، پھر بھی معنی خراب. کیا معنی؟ کل شیء فی زبر فعلوہ، یہ معنی بن گیا نا. کل فی زبر کو ذرا صفت بنا دو، ساتھ ہی ملا دو، کل شیء فی کل شیء فعلو کل شیء فی زبر فعلوہ. تو معنی یہ بن جائے گا، ہر انہوں نے کیا ہر اس چیز کو، فی زبری جو کس کے اندر ہے؟ صحیفوں کے اندر ہے. انہوں نے سر انجام دیا کل شین ہر اس چیز کو، فی زبر جو کس کے اندر ہے؟ صحیفوں کے اندر ہے، یعنی صحیفوں میں جو کچھ ہے وہ کام انہوں نے کیا. تو معنی خراب بن رہا ہے بھائی، جو صحیفوں میں لکھا گیا ہے وہ ان کو انسان کو کرنا پڑتا ہے، یا انسان جو کرتا ہے وہ نام اعمال میں لکھا جاتا ہے؟ جو کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور انسان کو وہی کچھ کرنا پڑے گا بھائی، انسان کو وہی کچھ کر، ایسا نہیں ہے. بلکہ انسان جو کرتا ہے وہ وہاں لکھا ہوتا ہے. اللہ نے اپنے علم کے ذریعے جان لیا کہ انسان اپنی زندگی میں کیا کیا کچھ کرے گا، وہ سارا وہاں پر لکھ دیا گیا. تو ہاں، تو جو کرتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے، نہ کہ جو لکھا ہوتا ہے وہی اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا. تو انسان مجبور ہو گیا، پھر عقاب و سزا کا کیا مانا بھائی؟ پھر تو لکھا ہوا ہے کہ انسان نے یہ گناہ کرنا ہے، وہ تو مجبور ہو گیا. حالانکہ انسان مجبور
نہیں،
اس کو اختیار ہے. ہاں اس نے یہ گناہ کرنا تھا، اللہ نے پہلے سے اپنے علم کے ذریعے اس کو جان لیا اور اس کو لکھ دیا. تو یہ کر اپنے اختیار سے رہا ہے، اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے پہلے سے اس کو جان لیا. سورت سمجھ میں آئی؟ تو آج اس سورت میں پھر یہ معنی بنتا ہے کہ جو کچھ صحیفوں میں لکھا گیا ہے فعلو ہو، انہوں نے کیا کیا؟
وہ کیا.
یعنی وہ یعنی مجبور ہونے والا معنی یہاں آ گیا. کیا معنی آ گیا؟
مجبور
ہونے والا معنی آ گیا. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں. تو یہ بھی درست نہیں. لہذا کیا پڑھنا واجب؟ رفع کل شیء فعلوہ فی الزبر. تو کل شیء موصوف، فعلوہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، اور فی الزبر اس کی ہر وہ چیز جو انہوں نے کی ہے. فی الزبر وہ کس میں ہے؟ صحیح فارم. وَنَحْوُ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ. بھئی یاد رکھو، آپ نے پڑھا ہے سات قراتیں مشہور ہیں بھئی. کتنی مشہور ہیں؟ سات قراتیں ہیں بھئی. تو سات قراتیں مشہور ہیں بھئی، اور ان ساری قراتوں کے اندر الزانیت والزانی ان کو مرفوع پڑھا گیا ہے. کیا پڑھا گیا ہے؟ مرفوع پڑھا گیا ہے. حالانکہ بظاہر یہ خیال آتا ہے کہ کہ یہاں تو نسب پسندیدہ ہونا چاہیے. کیا پسندیدہ ہونا چاہیے؟ نسب پسندیدہ ہونا چاہیے. بھائی نسب کیوں پسندیدہ ہونا چاہیے؟ بھائی وہ ذرا جگہ نکالیں، نسب پسندیدہ ہونے والی جگہ نکالیں. ویختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب وبعد حرف النفي وحرف الاستفهام وإذا الشرطية وحيث وفي الأمر والنهي. امر اور نہی میں بھی کیا پڑھنا پسندیدہ؟ یعنی امر اور نہی کے کیا معنی کہ اس اسم کے بعد کیا رہے ہوں؟ امر اور تو پھر کیا پڑھنا پسندیدہ؟ تو یہاں پر بھی دیکھو الزانیت والزانی فجلدو، الزانیت والزانی کے بعد کیا رہا ہے؟ امر، اور جب امر آئے تو کیا پڑھنا پسندیدہ؟ نصب پڑھنا پسندیدہ. تو یہاں پر بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ نصب کا پڑھنا پسندیدہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پسندیدہ ہونا چاہیے. لیکن ساتوں کے ساتوں کی ساتوں قراتوں کے اندر یہاں کیا پڑھا ہے قراء حضرات نے؟ رفع ہی آیا ہے. تو اب حیلہ اس کو اس ضابطے سے نکالیں گے. بھئی نحوی محتاج ہوئے کہ اس میں حیلہ کریں، اس کو نکال دیں بھئی اس سے، اس لیے کہ اگر اس میں حیلہ نہیں کرتے تو اس صورت میں اس جگہ پر پسندیدہ کیا ہے پڑھنا؟ نصب. اور قرآن سارے کیا پڑھ رہے ہیں؟ رفع. تو وہ مختار پر اکٹھے ہوئے یا غیر مختار پر؟ غیر مختار پر سارے کیا ہو گئے؟ اکٹھے. تو غیر مختار پر ان کا اکٹھے ہونا کہیں لازم نہ آ جائے، یہ تو درست نہیں ہے بھائی. کہ معلوم جب وہ رفع پڑھ رہے ہیں معلوم ہوا یہاں پر مختار کیا ہے، رفع ہی مختار ہے، ورنہ کوئی ایک دو تو کیا قراتوں میں تو کیا آ جاتا، کم از کم نصب آ جاتا، لیکن سب مشہور قراتوں میں کسی کے اندر نصب نہیں آتا. معلوم ہوا یہ اس مقام میں سے نہیں ہے بھائی، یہ اس مقام میں سے نہیں ہے. تو حیلہ کرتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں بھائی دو مذاہب ہیں بھائی یہاں. پھر ایک امام مبرد کا ہے بھائی، یہ لفظ معروف مبرد ہے. کیا ہے امام؟ بس میں مجھے امام مبرد کہنا پسند ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، میں مبرد کہتا ہوں. کہتے ہیں ان کے استاذ نے انہیں کہا تھا، خوش ہوئے تھے کسی بات پر ان کی، اور پھر ان کو کہا انت المبرد، انت المبرد، تو یعنی آپ حق کو ثابت کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ حق کو ثابت کرنے والے ہیں. تو بعد میں مخالفین نے مبرد کو بدل دیا، کس سے؟ مبرد سے بدل دیا. کہتے ہیں معروف مبرد ہی ہے، میں مبرد پڑھتا ہوں. اچھا امام مبرد کیا فرماتے ہیں؟ وہ اس کو ایک ہی جملہ بناتے ہیں، جبکہ امام سیبوی اس کو دو جملے بناتے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے آپ نے پڑھا تھا بھائی، آپ نے کیا پڑھا تھا مبتدا کے اندر بھائی؟ جی مبتدا میں آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ کبھی کبھار مبتدا کے اندر شرط والا معنی پایا جاتا ہے تو اس کی خبر پر فا کا داخل کرنا جائز ہے. پڑھا تھا یا نہیں بھائی؟ اور وہ کس وقت ہے؟ جبکہ اس میں ایسا اس میں موصول ہو مبتدا جس کی خبر کیا ہو، جس کا صلہ، ایسا اس میں موصول جس کا صلہ کیا ہو، فعل ہو یا ظرف ہو بھائی. ظرف ہو بھائی، مقام مل گیا بھائی. چلیے بعد میں دیکھ لیجئے گا، مبتدا کی بحث میں یہ بات آئی تھی. یا ایسا نکرہ ہو مبتدا جو ظرف یا فعل کے ساتھ موصوف ہو رہا ہو، تو یہ بھی اسی طرح کا مقام ہے. الزانیت والزانی، دیکھو آپ نے پڑھا ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ الذی، وہ دراصل اس میں موصول ہے جو کس کی صورت میں آیا ہے؟ الف لام کی صورت میں. تو الزانیت یہ دراصل کیا ہے؟ التی زانت، الف لام کس کے معنی میں؟ التی کے معنی مؤنث ہے نا، التی کے معنی میں. اور آگے زانیہ، یہ دراصل فعل ہے جو بصورت کس کی آیا ہے؟ اسم کی صورت میں. تو التی، جیسے الضاربو، الف لام اس میں موصول، اور موصول کا صلہ تو کیا ہوا کرتا ہے؟ جملہ ہوا کرتا ہے. معلوم ہوا یہ آگے ضارب جو ہے یہ دراصل فعل ہے، جملہ ہے، جو کس کی صورت میں آیا ہے؟ اس میں فاعل کی صورت میں آیا ہے. تو الضاربو کس معنی میں؟ الذی یضربو یا الذی ضاربا کے معنی میں. اور المضروبو کس معنی میں؟ الذی یضربو یا الذی ضربا کے معنی میں ہوا بھائی. تو یہاں پر بھی الزانیہ تو بالکل اسی طرح ہے، التی زنت والزانی والذی زنا، التی زنت والذی زنا فجلدو. تو دیکھو اس میں موصول ہے مولانا، اور اس میں صلہ کیا آیا اس کا؟ جی الزانیہ تو کس معنی میں ہے؟ التی زنت. تو التی اس میں موصول، اور زنت اس کا صلہ فعل آیا، اور اس میں موصول جب اس کا صلہ کیا ہے؟ مبتدا ایسا اس میں موصول ہو جس کا صلہ کیا آ رہا ہو؟ فعل. تو وہ متضمن ہوتا ہے کس کو؟ معنی شرط کو. لہذا اس کی خبر پر فا کا داخل کرنا جائز ہے. کیا ہے؟ جائز. تو الزانیت والزانی یہ اس میں موصول اور صلہ ہیں، تو لہذا یہ متضمن ہوئے معنی شرط کو. تو یہ معطوف معطوف علیہ مل کر الزانیت معطوف علیہ، وہ حرف عطف الزانی کیا ہے؟ معطوف معطوف علیہ، اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، اور فجلدو آگے اس کی کیا آ رہی ہے؟ خبر آ رہی ہے. تو چونکہ یہ مبتدا متضمن ہے معنی شرط کو، لہذا اس کی خبر پر کیا داخل کرنا جائز ہے؟ فا کا داخل کرنا. یہ کس کا مذہب چل رہا ہے؟ امام مبرد کا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اس کو انہوں نے دیکھا، ما اذ میرا عامل ہو اعلی شریعت تفسیر سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. جبکہ امام سیبویہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل دو جملے ہیں. دراصل کیا ہیں؟ الزانیت والزانی ایک جملہ، اور فجردو کل واحد منہما مئت جلدہ یہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ. اصل میں الزانیت والزانی یہ ہے مبتدا، اور ان کی خبر محذوف ہے بھائی. ان کی خبر کیا ہے؟ اور ان سے پہلے مضاف میں نکال لو حکم الزانیت والزانی، یہ کیا بن گیا؟ مبتدا. حکم الزانیت والزانی مضاف پہلے محذوف نکال لو. حکم الزانیت والزانی فی ما یتلا علیکم بعدو، یہ خبر ہے مولانا. لکھ لو بھائی، لکھ لو، اگر جلدی لکھو بھائی. الزانیت والزانی سے پہلے مضاف کیا نکالنا ہے؟ حکم. حکم الزانیت والزانی فی ما یتلا علیکم بعدو، لکھ لیا بھائی؟ دیکھیے بھائی، زانی اور زانیہ اللہ فرما رہے ہیں، زانی اور زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کا حکم فی ما اس آیت کے اندر ہے، یتلا علیکم بعدو جو تمہارے اوپر تم پر بعد میں تلاوت کی جا رہی ہے. جو تم پر کیا کی جا رہی ہے؟ بعد میں تلاوت کی جائے گی بھائی. سورت سمجھ میں آئی؟ ما کس سے عبارت ہے؟ فی ما کے اندر آیت سے. کس سے عبارت ہے؟ آیت سے. زانی ما، زناکار عورت اور زناکار مرد، ان کا حکام فی ما اس آیت میں ہے، یتلا علیکم بعدو جو تمہارے اوپر بعد میں کیا کی جائے گی؟ تلاوت اس آیت کے بعد جو تم پر تلاوت کی جائے گی اور پھر فوراً ہی آگے حکم. تو اس آیت میں وعدہ کیا گیا کہ اگلی آیت میں ہم کیا بتلانے والے ہیں, زانی اور زانیہ کا حکم بتلانے والے ہیں. پھر فوراً ہی تفصیل آ گئی, فجلدو, پس کیا کرو ان کو, کوڑے لگاؤ ہر ایک کو. کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تو اب حکم الزانیتی والزانی فیما یتلا علیکم بعدو, تو یہ فیما یتلا علیکم اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. کیا ہے؟ تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا, اور فجلدو یہ آگے کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہوا. تو دو جملے ہوئے, پہلا جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ سب کو ترکیب سمجھ میں آئی. تو لہذا حیلہ کر کے اس کو ما اس میرا عامل ہو علی الشریطۃ التفسیر سے کیا کر دیا؟ نکال دیا, تاکہ کہیں ایسا اگر یہ اسی میں رہتا ہے پھر تو کیا خرابی لازم آتی ہے کہ تمام قراء کا اتفاق لازم آتا ہے. کس پر؟ غیر مختار پر. اور قراء غیر مختار پر کبھی بھی اتفاق نہیں کر سکتے. انہوں نے رفع پڑھا ہے, معلوم ہوا یہاں نصب پڑھنا چاہے, نصب درست نہیں, اس قبیل سے ہے ہی نہیں. بھائی انزنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد, پس کوڑے لگاؤ ہر ایک کون میں سے 100 کوڑے. الفا بمان شرطی, فا کس معنی میں ہے؟ فجلدو کی فا شرط کے معنی میں, یعنی وہ شرط کے سبب سے ہے مولانا, جو کس کے جواب میں آیا کرتی ہے فا. ان تضرب فا اضرب, ان تضرب فا اضرب. تو فا لاتے ہیں یا نہیں لاتے بھائی؟ فا لے کر آتے ہیں بھائی, ربط دینے کے لیے, شرط اور جزا میں ربط دینے کے لیے فا لاتے ہیں. تو وہ بھی فرماتے ہیں یہ فا کس لیے ہے؟ بمانے شرط کے ہے, شرط کے معنی میں ہے, یعنی بسبب شرط کے ہے. جو کس پر داخل ہوئی ہے؟ جزا پر. کیونکہ مبتدا متضمن تھا معنی شرط کو, تو اس کی خبر پر کیا داخل کرنا جائز؟ فا کا داخل کر. بمعنی شرط عند المبارد امام مبارد کے نزدیک, وہ جملتان عند سیبوے, اور دو جملے ہیں امام سیبوے کے نزدیک. پہلا جملہ اسمیہ, دوسرا جملہ وَإِلَّا. یہ کس سے استثناء ہے بھائی؟ یہ استثناء نہیں ہے بھائی, میں نے آپ کو بتلایا بھی تھا اللہ سے پہلے واو آ جائے تو یہ اللہ استثنائیہ نہیں ہوتا. یہ دراصل ہے وَإِنَّ لَا. اور یَرْمِلُونَ سے پہلے نون ساکن آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اسی کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں. تو اللہ ہوا. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ, اور اگر ایسا نہ ہو, اور اگر ایسا نہ ہو, فالمختار النصب, تو پھر پسندیدہ کیا ہے؟ نصب ہے. سمجھ میں آیا؟ ایسا نہ ہو تو پھر پسندیدہ نصب ہے. یعنی اگر یہ فا بمانے شرط کے نہ ہو اور یا یہ دو جملے نہ ہوں تو پھر پسندیدہ کیا ہے؟ نصب ہے. لیکن یہ باطل ہے, نصب تو ہو نہیں سکتا, نصب تو کیونکہ ایک قرات میں بھی نصب میرے قرات میں نہیں آیا بھائی, قرات مشہورہ میں. تو ہیں یہ بمانے فا بمانے شرط ہی کے ہے یا دو جملے ہی ہیں, لہذا معلوم ہوا یہاں نصب پسندیدہ بھی نہیں ہے. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ چلیے مولانا, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.